الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فمتعه قليلا ثم اضطره الى عذاب النار وبئس المصير اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من جان بالرسول معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شاہد باری تعالیٰ ہے اور جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اے میرے پروردگار اس جگہ کو امن کا شہر بنائیے اور اس کے رہنے والوں میں سے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ پھل عطا فرمائیں فرمایا اور جو کفر کرے گا سو اس کو بھی تھوڑا عرصہ یعنی دنیا میں بہت آرام دوں گا پھر اس کو کشاں کشاں آگ کے عذاب میں پہنچاؤں گا اور وہ پہنچنے کی بہت بری جگہ ہے۔ اللہ کریم کا احسان ہے کہ اللہ جل شانہ نے ایسی ہستیاں پیدا فرمائیں مخلوق میں جو اللہ کریم کے کرم اور احسان سے مخلوق کی بے شمار پہلوؤں سے بھلائی کا سبب بنتی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی مقرب ہستی ہیں اور اللہ جل شانہ ان ہستیوں کو مخلوق کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرماتے ہیں۔ جہاں یہ ہستیاں رہنما ہوتی ہیں وہاں انہیں اللہ کریم مخلوق کا وہ درد جو ہر پہلو سے مخلوق کی بھلائی کا ہے وہ بھی عطا فرماتے ہیں۔ آپ غور فرمائیں، بیت اللہ شریف کی بنیادیں اٹھائی جا رہی ہیں، ہے کوئی نہیں، دو ہستیاں ہیں اس کی تعمیر پر لگی ہیں اور اللہ جل شانہ مسبب الاسباب بیت اللہ شریف کی نشاندہی فرمائی گئی۔ مختلف روایات ہیں، مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں، لیکن جہاں بیت اللہ شریف ہے اس کی نشاندہی بہرحال فرمائی گئی، لیکن تعمیر کے لیے یہ دو ہستیاں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، تعمیر ہو رہی ہے اور وہ جگہ ظاہری طور پر کوئی شے جنس وہاں پیدا نہیں ہوتی، نہ کوئی اگتی ہے اور نہ کوئی ایسا پھلدار درخت ہے کہ بندہ کہے کہ کوئی جنس پیدا ہوئی یا کوئی پھل میسر آیا۔ خوش سنگلاخ پہاڑ اور ان کے درمیان اللہ کریم نے وہ جگہ پسند فرمائی۔ اللہ کریم نے اسے وہ مرکزی حیثیت عطا فرمائی کہ آج کی جدت اس مقام کو دنیا کا مرکز ماننے پر مجبور ہے، اور یہ وہ مرکز ہے جو صرف اس دنیا کا نہیں ہے بلکہ عالم خلق کا مرکز ہے۔ اور جب شعبے تصوف میں بات کی جائے تو تحت و سرا کی طرف یا عرش مولا کی طرف، یہ وہ مرکز ہے اور پوری اس خلق کا محور ہے۔ اللہ کریم نے اسے پسند فرمایا، ہے کوئی نہیں، آبادی کوئی نہیں، ذرائع کوئی نہیں، لیکن یہ مقرب ہستیاں وہ یقین کامل انہیں عطا ہوتا ہے کہ اس قوت سے مخلوق آگے مانتی چلی جاتی ہے۔ اس وقت جب جہاں ہے کوئی نہیں اور یہ ایسے اللہ کریم کی برگزیدہ ہستیاں کہ اللہ کی مخلوق کے لیے دعا فرما رہی ہیں کہ جو آ کر یہاں بسیں گے بار الہ انہیں امن عطا فرمانا، انہیں روزی عطا فرمانا، انہیں خوراک کے سبب عطا فرمانا، اور وہ ایسا غفور الرحیم ہے کہ اس دعا کو اس درجے کی شرف قبولیت عطا فرما رہا ہے, وہ فرما رہا ہے جو مانیں گے انہیں تو عطا کروں گا, جو نہیں مانتے جو ان کے درمیان ہوں گے انہیں بھی اس محدود وقت جو ان کی فرصت کا ہے اس میں انہیں بھی عطا فرماؤں گا. تو دعا حدیث شریف میں آتا ہے کہ عبادت کا درجہ رکھتی ہے, عبادت ہے, اللہ کریم سے شرف ہم کلامی ہے, اپنا درد اپنی تکلیف اس کے حضور بندہ پیش کرتا ہے, اپنی چاہتیں اپنی پسند اپنے اللہ جل شانہ جو جس کی ذات علیم ہے اس کے باوجود اس کے حضور عرض کر رہا ہے, وہ جانتا ہے لیکن یہ بندگی کا رشتہ ہے اور اس طرف بات مالک کی ہے, لیکن بندگی کے رشتہ جو ہے اسے سداواری یہی ہے کہ یہ اس کے حضور ارزان رہے. تو اللہ کریم نے یہ ہم کلام, یہ باہم ہم کلام ہونا جو اپنے حبیب کو عطا فرمایا اسے مخلوق تک پہنچایا, چونکہ رہتی دنیا تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ کریم کا احسان ہے کہ رہتی دنیا میں بھی آپ کا نام ہے, آپ کی تعریف ہے, آپ کی امامت ہے. تو اللہ جل شانہ نے وہ باتیں آج جو پڑھ رہا ہے جو سن رہا ہے کوئی وہاں نہیں تھا, او صدیوں کا فاصلہ ہے, وہاں جو آباد کار ہیں جو شہر آباد ہے اس کے باسی بھی نہیں تھے, اور جو ہم کلامی کا شرف اللہ کریم نے ان ہستیوں کو عطا فرما اس سے مخلوق کو ایسا آگاہ فرمایا کہ یہ مخلوق کے لیے تلاوت کا درجہ ہے, پڑھ رہے ہیں بار بار پڑھ رہے ہیں اور اس میں سبق ہے, سبق کو حاصل کر رہے ہیں, اپنے لیے رہنمائی کا سبب ہو رہا ہے. فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب سے جو دعا کی کہ اے میرے رب اس جگہ کو امن کا شہر بنائیے, مکہ مکرمہ کو اس کی بنیاد جب تعمیر کی گئی تو بیت اللہ شریف کو اللہ کریم نے دو حصے پیشتر آیا کریموں میں ارشاد فرمائے, مثابت للناس اور دوسرا حصہ و امن, مخلوق کے لیے اجر اور ثواب کی جگہ, وہ جگہ جس سے وہ رشتہ نصیب ہو کہ بار بار یہاں حاضری کی طلب پیدا ہو, اور دوسرا حصہ امن کی جگہ. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بیت اللہ شریف کو جو امن کی جگہ بیان فرمایا گا اس کی برکت کو پوری آبادی کے لیے عام فرمانے کے لیے اللہ کے حضور جو ہے وہ دعا کی. تو فرمایا کہ اس کے رہنے والوں میں سے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو, من آمن منہم باللہ والیوم الآخر, ان کے لیے کیا فرمایا ورزق اہلہ من الثمرات, کہ جو اس کے رہنے والے جو صاحب ایمان جو اللہ تیری ذات پر وہ ایمان لاتے ہوں اور آخرت کے دن پر ان کا ایمان فرمایا ان کو پھل عطا فرمائے, یعنی ان کی انہیں کھانے پینے کی فراوانی نصیب ہو. معزز سامعین کرام, جب لفظ آتا ہے نا ثمرات پھل, تو پھر اس میں اقسام داخل ہو جاتی ہیں. بالعموم جب خوراک کی صرف بات آتی ہے تو ضرورت وجود کی پوری ہوتی ہے, لیکن جب بات پھل کی آتی ہے تو اس ضرورت کی تکمیل کے ساتھ اور جو ذائقہ دار چیزیں ہیں کہ تکمیل تو ہے, اس تکمیلی پہلوؤں میں بھی لذت کے بے شمار پہلو داخل ہو جاتے ہیں. وگرنہ خوراک ہے, بندے کے وجود کی جو ضرورت ہے اسے دی جائے تو اس کی حیات کو کافی ہے. تو یہ جو طرح طرح کے کھانے بنائے جاتے ہیں, مختلف ذائقے جو ہیں ان میں پیدا کیے جاتی ہیں, مختلف پہلوؤں کی آمیزش ذائقہ بدلتی ہے اور اپنے ذائقے ہر ایک کی پسند کے مطابق جو ہیں وہ بنائے جاتے ہیں, تو اس سے وہ جو وجود کی ضرورت ہے وہ تو ہے, لیکن اس کی ایک ساتھ اپنی لذت بھی ہے, اور اللہ کریم کا مزید شکر ادا کرنے کی صورت اور نصیب بھی ہوتی ہے. تو جب بات پھل کی آئے گی تو پھل نتائج کی صورت میں بھی بیان آتا ہے کہ کسی امر کا ثمر جو ہے, یعنی کوئی عمل ہوا تو اس کا ثمر. تو یہاں اس حصے کا خوراک کے حوالے سے ہے, لیکن جب لفظ پھل کی بات آئے گی تو یہ ایک مختلف لذت جو ہے وہ مخلوق کو اس خوراک کے ساتھ نصیب ہوگی. اور آپ غور فرمائیں, مکہ مکرمہ میں آج جس کی شہادت ہم دے سکتے ہیں, اور جو ہمارے بزرگ جو پہلے ہم سے کچھ وقت جنہیں مکہ مکرمہ میں جانا نصیب ہوا, جب اتنے ذرائع نہیں تھے سفر کے, اتنے ذرائع سامان کے لانے اور لے جانے کے نہیں تھے, تب کی بھی شہادت جو ہے وہ موجود ہے, اور تاریخ بھی اس کی گواہی دیتی ہے کہ مکہ مکرمہ میں سارا سال ہر طرح کے پھل میسر آتے ہیں. اور وہاں شے جو ہے پیدا کوئی نہیں ہوتی, سنگلاخ زمین ہے, پہاڑ ہے, خشک پہاڑ ہے. اور اللہ کریم نے اس دعا کو اس درجے کی شرف قبولیت عطا فرمائی. صدیاں بیت گئی ہیں, مخلوق جو ہے اللہ کریم نے اسے رزق عطا فرمایا اور بلا تفریق عطا فرمایا, ایسی شرف قبولیت عطا فرمائی. قال ومن کفر فامتعه قلیلا ثم اضطره الى عذاب النار. جو وقت وہاں وہ ہیں انہیں اللہ کریم جو انکار کرتے ہیں, جو کفر کرے گا اس کو بھی تھوڑا عرصہ یہ آرام میسر آئے گا, یہ آرام دوں گا, آیا کریمہ میں بیان فرمایا جا رہا ہے. مختلف اقوام کے حالات بیان فرماتے ہوئے قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ جب ایسی صورت پیدا ہوئی کہ اللہ کے انبیاء اور رسول کو, اللہ کی نیک ہستیوں کو مخلوق نے چاہا کہ اپنی آبادیوں سے نکال باہر کریں, تو قرآن کریم فرماتا ہے کہ اگر وہ ایسا کرتے تو پھر وہ بھی نہ بچ پاتے. یعنی اللہ کے بندوں کا ما بین رہنا باقی ساری مخلوق کے لیے بھی برکت کا سبب ہوتا ہے کہ وہ عذاب الہی سے محفوظ رہتے ہیں. اسی طرح بنی اسرائیل کے واقعات میں جہاں بندر اور خنازیر کی بات آتی ہے تو اس میں مفسرین کرام یہ لکھتے ہیں کہ جو انکار کر رہے تھے اللہ کے نبی کا, تو انہوں نے آبادی کے درمیان ایسی تعمیر کر دی کہ آبادی کے دو حصے ہو گئے, اور جب دو حصے ہو گئے پھر ان پر عذاب نازل ہو. تو اللہ کے نیک لوگوں کا ہمارے درمیان ہونا ہمارے لیے اللہ کریم کا کرم اور احسان ہے کہ ہمارے لیے بھی وہ ہستیاں آسانی کا سبب بنتی ہیں, اور جو ہماری غلطیاں اور گناہ کہ اللہ کریم اس پر جو گرفت ہے اس میں راحت عطا فرما دیتی ہیں, آسانی عطا رہتی ہے. لیکن فرمایا ثم اضطروا الى عذاب النار, تو یہ اکٹ ہمیشہ تو نہیں رہے گا, آخر ایک وقت ایسا آئے گا کہ مخلوق جماعت جماعت ہو جائے گی, اپنا اپنا کردار, اپنا اپنا ایمان, اپنے اپنے اعمال, ہر کوئی حصوں میں ہو جائے گا. اور جب بات وہاں آئے گی تو پھر جس راہ کا جس نے انتخاب کیا ہے معزز سامعین کرام, اپنا انجام وہ ویسا پائے گا. تو فرمایا بے شک جو کفر کرے گا, فرمایا اس کو بھی یہ عرصہ, یہ جو قلیل کا فرمایا نا, قلیل فرمایا, دنیا ہے ہی قلیل. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر اللہ کریم کے نزدیک دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے برق برابر ہوتی تو کافر کو چلو بھر پانی نصیب نہ ہوتا. اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہم اپنی زندگی سے دیکھیں, ہر آنے والا دن ہمیں شہادت دیتا ہے کہ تیری زندگی جو ہے وہ کمزوری کی طرف جا رہی ہے. ہر روز جو آئینہ ہے وہ ہمیں مخاطب کرتا ہے کہ تیرا دعویٰ ہے, اس دعوے کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. کیونکہ شاید جو ریت مٹھی سے سرکتی ہے اس کا سرکنا پھر محسوس ہو رہا ہو، لیکن جسے تو محسوس نہیں کر رہا، تیری زندگی لمحہ با لمحہ گزر رہی ہے۔ تو قرآن کریم اس کیفیت اور حال کو بیان فرماتے ہیں، فرماتے ہیں ایسے لگے جیسے کوئی پل بھر رہے، آدھا دن اس سے کم فرمایا، پھر کوئی پل بھر رہے کہ کوئی سمجھ نہیں آئی کہ یہ زندگی کہاں گئی، کیسے گزر۔ اور اگر ہم اس بات کو سمجھنا چاہیں، اس قلیل وقت کو سمجھنا چاہیں، معزز سامعین کرام اپنی گزری زندگی دیکھ لیں، جب سے ہمیں ہوش ہے کہ بچپن کی وہ عمر جس سے آج تک کی باتیں یاد ہیں، ان جو دھندلی دھندلی یادیں ہیں ان سے لے کر آج تک آؤ، پھر دیکھو یہ وقت کیسے گزرا۔ اگر کوئی وقت تکلیف کا تھا، کوئی وقت آسانی کا تھا، دونوں گزر گئے، اور دونوں کے گزرنے کے بعد اس گزرے کی کوئی سمجھ نہیں آتی کب گزر گیا۔ حالاں اب رات آرام کی اللہ کریم نے بنائی ہے، جو سو جاتا ہے اسے سمجھ نہیں آتی صبح کیسے کب ہو گئی، اٹھتا ہے صبح ہو گئی۔ لیکن اگر کبھی بیماری اور تکلیف میں رات گزارنی پڑے تو یقین مانے رات گزرتی نہیں، وہ رات جو سرانے پر سر رکھتے ہی بیت جاتی ہے، تکلیف میں گزری رات جو ہے، بیماری میں گزری رات جو ہے، وہ گزرتی نہیں، صبح ہوتی نہیں تکلیف میں۔ لیکن ہر دو پہلو کو جمع کر لو، آسائش کو بھی کر لو، تکلیف کو بھی کر لو، ہر دو پہلو کو جمع کر لو، ان دھندلی یادوں سے آج اس وقت کی ساتھ تک دیکھ لو، وقت کیسا گزرا نہیں سمجھے کیسا۔ تو جو گزر گیا اس کی سمجھ نہیں آئی، بھلے کہیں کوئی لمحہ تکلیف کا بھی تھا، تو جو بچتا ہے، جانے بچتا کتنا ہے یہ بھی معلوم نہیں، تو وہ گزرتے کیسے معلوم ہوگا۔ تو یہ جو وقت کا سرکنا ہے، یہ ریت کے سرکنے سے زیادہ نازک تر ہے۔ تو قرآن کریم فرماتے جیسے کوئی پل بھر رہے، تو اس لیے فرمایا یہ جو تھوڑا سا وقت ہے، قلیل وقت ہے، لیکن اس دعا کی وہ شرف قبولیت اور وہ درجہ، انکار کرنے والوں کو بھی یہ موقع کی آسائش عطا کر گیا۔ اب اللہ کریم معاف فرمائے، ہم جب رواجات میں پڑے ہیں تو ہم نے دین کو بھی رواجات کی نظر کر دیا ہے، تو ہمارے نزدیک رمضان المبارک، شب جمعہ کی بات ہو، تو اس طرح جو دینی حوالے سے جو ایام معتبر ہیں، بابرکت ہیں، ان ایام میں کسی کا وصال ہو جائے، حج کا موقع ہے، کسی کو عمرے کی کا شرف نصیب ہو، یا جیسے آج حج کا موقع ہے کہ بیت اللہ شریف کی زیارت کو گیا ہے، حج کو گیا ہے، جاتے آتے یا وہاں فوت ہو جائے، تو معزز سامعین کرام ہم خیال کرتے ہیں کہ اس برکت کے دن پر وہ فوت ہوا ہے، تو اس کا حال بہت اچھا ہو۔ یہ ہمارا وہ پہلو ہے جو اعمال سے آنکھیں بند کرتے ہوئے صرف ان دنوں کی یا ان ایام کی جو برکات ہیں انہیں سامنے رکھتے ہوئے کا بیان ہے۔ اگر اس کا دوسرا پہلو دیکھیں کہ اس برکت والے دن اگر کوئی برزخ منتقل ہوا تو لے کر کے آ گیا، تو بات اور ہو جاتی۔ اسی طرح یہ وہ شہر ہے جسے رب کائنات نے زمین و آسمان کی تخلیق کے وقت سے اس کی عظمت جو ہے وہ مقرر فرما دی، اس کی حرمت جو ہے وہ مقرر فرما دی، اور جب تک یہ جہاں قائم ہے یہ اللہ کریم نے اس کی حرمت جو ہے اسے قائم رکھا ہے۔ حدیث شریف میں بڑے واضح الفاظ میں ایک عمل جو ہے وہ لاکھ اعمال کے برابر جا کر اس کا اجر اور ثواب ہوتا ہے، اور ایسی بابرکت جگہ اس پر جب بندہ بے عملی کی صورت اور اللہ نہ کرے بے ایمانی کی صورت میں جائے گا تو پھر سوال کتنا بڑا ہوگا۔ کہ دعا کی شرف قبولیت اس کی زندگی کے عمومی حصوں کو مستفیض کر رہی ہے، اور کیسی برکت کی حامل جگہ کہ اس حلق کا مرکز ہے، اور اس مرکزی جگہ پر اس کی برکتوں میں رہتے ہوئے پھر انکار کریا، اس انکار پر جو پھر نتیجہ مرتب ہوگا وہ پھر کیسا ہوگا؟ تو فرمایا جو انکار کر رہے ہیں انہیں بھی یہ آرام دوں گا، وہ بھی ان لذتوں سے مستفیض ہوں گے، لیکن جب بات اپنے اپنے رستے کی آئے گی تو حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کا ترجمہ میں لکھا، پھر اس کو کشاں کشاں آگ کے عذاب میں پہنچا دوں، کہ یہ لمحہ بلمحہ اس انکار کا جو اختتام ہے وہ عذاب کی طرف ہے، ہر آنے والا لمحہ، ہر اٹھایا گیا قدم وہ اس عذاب کے قریب لے جا رہا ہے۔ تو اسی طرح برکات جو متعلقہ جگہوں کی، ایام کی جو ہیں، وہ یقیناً ہیں، دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان برکات کے حصول کے لیے ہم کہاں کھڑے ہیں۔ یقیناً رمضان المبارک کی برکات ہیں، بابرکت ایام بیان ہیں، جمعۃ المبارک کی وہ برکت ہے کہ جو نہ پہنچ سکے خوب تیاری سے، محبت سے جمعے کی تیاری کرے اور جمعے کی ادائیگی پر آئے، اسے وہ ثواب ملتا ہے جو بیت اللہ شریف میں جا کر ملتا ہے، اس کا حج اسی رب کائنات جو ہے اسے مقبول فرما لیتے ہیں، چونکہ حج صاحب استطاعت پر ہے، اس کی استطاعت اتنی کہ وہ جمعۃ المبارک کی برکات میں تیار ہو کر اور شوق سے ہے، اللہ کریم اسے اجر اور ثواب اتنا عطا فرما دے۔ لیکن اگر کہیں کہ شب جمعہ ہے اور اس رات وصال ہے، تو جو اعمال لے کر گیا وہ کیا ہیں؟ تو بات پھر اور ہو جائے، چونکہ یہ آیا کریمہ اس بات پر یہ دلیل بھی یہاں سے میسر آ رہی ہے، ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ ثم اضطروا الى عذاب النار، کیوں؟ ومن کفر، ان کا اپنا سبب ہے جو انہوں نے اختیار کیا ہے، اس سبب ہو جا رہا ہے۔ تو جو ایام کی اوقات کی برکات ہیں معزز سامعین کرام، یقیناً ہیں، لیکن ان برکات کو جسے عطا کیا گیا ہے وہ خود کہاں ہے، یہ بھی بڑی بنیادی بات ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کو یہ شرف عطا فرما کہ جو منکر ہیں، جو کافر ہیں، انہیں بھی یہ آرام عطا فرمایا، لیکن جو انہوں نے اختیار کیا نتیجہ وہی پائیں گے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور فرمایا وہ پہنچنے کی بہت بری جگہ ہے۔ کیسی آسائش عطا فرمائی، کیا موقع عطا فرمایا، لیکن جو تو نے انتخاب کیا پھر اس منزل کو تو پہنچے گا۔ فرمایا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور پہنچنے کی بہت بری جگہ ہے۔ اللہ کریم معاف فرمائیں، اللہ اپنی پناہ میں رکھیں، ایسے نتیجے سے اللہ محفوظ رکھیں، یہیں ہدایت نصیب اور ہدایت پر عمل پیرا ہونا نصیب۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، فرمایا اور جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، تو اس وقت وہ دعا فرما رہے تھے، ربنا تقبل منا، اے ہمارے پروردگار ہماری یہ کاوش قبول فرمائیے، انک انت السمیع العلیم، یقیناً آپ سننے اور جاننے والے ہیں۔ اب غور فرمائیں، اللہ کے اولو العزم ہستیاں ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معصوم عن الخطا ہیں، آتے ہی اللہ کریم کا حکم اختیار کرنے نہیں، مخلوق کی رہنما ہوتے ہیں حق کے، اور ساری زندگی اسی پر ان کی صرف ہوتی ہے، ابتدا حق سے ہوتی ہے اور انتہا جو دار دنیا کی پردے سے پردہ کرنے کا وقت آتا ہے تب تک اسی حکم پر قائم رہتے ہیں، اللہ کریم کی خصوصی حفاظت ہوتی ہے، معصوم ہوتی ہیں، اس کے باوجود جہاں اظہار فرمایا جا رہا ہے انک انت السمیع العلیم، اے اللہ اے ہمارے پروردگار، یقیناً انک، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ سننے اور جاننے والے ہیں، اور اس کے حکم کی تعمیل میں عمل ہو رہا ہے، اور یہ بھی مانا جا رہا ہے کہ تو سن دیکھ بھی رہا ہے، ربنا تقبل منا، اے ہمارے پروردگار ہماری یہ کاوش قبول فرما، معصومن الخطا، اللہ کریم نے مبوس تعمیل حکم کے لیے فرمائے، مخلوق کے رہنما فرمائے، چلتے پھرتے ہدایت کا نمونہ یہ ہستیاں کیا عرض کر رہی ہیں، ربنا تقبل منا، اے ہمارے پروردگار ہماری یہ کاوش قبول فرما، حکم اس کا، بندہ اس کا، دیکھتا سنتا وہ اس کے رو برو، عرض کیا کر رہے ہیں، اللہ ہماری کاوش قبول فرما، غور فرمائیں جو ہمارے ٹوٹے پھوٹے سجدے ہیں، چار سجدوں کے بعد ہم کیا کہتے ہیں، اتنا میں نے عبادت کر لی، غور کریں، اتنی میں نے تسبیحات کر لی، اتنا عرصہ ہوا ہے جی میں تو ذکر کر رہا ہوں، ہم سال گننے بیٹھتے ہیں تو میں خود ان گنہگار کانوں نے سال سنے ہیں، اتنے سال ہو گئے خدمت ہو رہی، اپنے ایک ایک رکوع سجود کو اس کے حضور جب ہم گنتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، میں کسی کی ذات پر بات نہیں کر رہا، اصول پر بات کر رہا ہوں، تو میرا نہیں خیال کہ پھر پیچھے کو رکوع سجود ہمارا بچے وہ گننا ہونے ضائع کرنے کا کے لیے کافی ہو، اولو العزم ہستیاں ہیں، حکم کی تعمیل ہو رہی ہے، عین تعمیل ہو رہی ہے، ظاہر اور باطن دونوں پہلوؤں میں پورے خشوع و خضوع سے تعمیل ہو رہی ہے، اور عرض کر رہے ہیں بارِ الٰہ ہماری اس کاوش کو قبول فرما، جتنا قرب نصیب ہو، معزز سامعین کرام، ذات اس لیے مٹ جاتی ہے کہ سمجھ آ جاتی ہے کہ ذات ایک ہی ہے، اللہ رب العالمین، تو اپنے معمولات میں بے شمار کمزوریاں چہ جائے کہ ہم اس زوم میں آ جائیں، اتنی ہماری عبادات ہوں گی، اب تو ادھار نعوذ باللہ اللہ کی طرف ہو گیا ہے، جنت واجب ہو گئی ہے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حیات مبارکہ کے حوالے سے جب واقعات ملتے ہیں تو ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے کہ آپ عبادت میں مصروف تھے اور آپ کی زندگی مبارک کے کئی دہائیاں ایسیاں بھی ہیں جس میں شام کے وضو سے آپ نے فجر پڑھی ہے، یعنی ساری رات عبادت میں آپ نے گزاری ہے، مصروف رہے ہیں، اللہ کریم قبول فرمائے اور درجات بلند فرمائے، تو یک لہجہ روشنی ہوگی، ہر طرف روشنی روشنی، سنہرا تخت آ رہا ہے سنہری رنگ کا، اور آواز آئی مخاطب کیا گیا، ایسے جیسے نا ہاتف مخاطب فرما، ہاتف کی آواز، ایسے مخاطب، اور نام میں نامی لے کر پکارا گیا کہ تیری عبادت قبول ہے، جنت تجھ پر واجب ہے، تو آپ نے لا حول ولا قوت پڑھا، ہر شے بسم ہو گئی، شیطان تھا، تو اس نے یہ کوشش کی کہ اللہ کی اس برگزیدہ ہستی کو روک تو نہیں پا رہا، تو یہ ایسا دھوکے میں ڈال دوں کہ اتنی عبادات ہو گئی کہ جنت واجب ہو گئی ہے، کہ مطلب ادھار اس طرف چلا گیا ہے، اتنی زیادہ عبادت ہو گئی، اس کا مطلب تو یہی بنتا ہے نا سادے الفاظ، تو جب انہوں نے اس واقعے میں لکھتے ہیں کہ یہ ایسا انداز یا ایسا حکم، تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو معصومن الخطا ہیں، ایسی صدائیں تو انہیں نہیں، اچھا تو میں کون جوتیوں کی خاک، تو جب انہوں نے ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا تو وہ ہر شے بھسم ہو گئی، بھاگ گیا، تو بھاگتے ہوئے پھر اس نے کہا کہ آج جو ہے تیری جو سمجھ ہے، تیری جو عقل ہے، اس نے تجھے بچایا، نہیں مجھے میرے اللہ نے بچا. تو جہاں بھی ہمیں زوم عبادت کا آئے گا تو شیطان ہے, شیطان نہیں ہے تو پھر نفس کی خواہشات ہیں جو تکبر میں مبتلا کر رہی ہیں. اور جب ہم اپنی عبادت کو دیکھتے ہیں تو بیشتر ہمارا سجدہ صاف کس لیے ہوتا ہے؟ رکعتیں یاد نہیں. غور کیجیے کیوں کہ جب ہم اللہ اکبر ابتدا کرتے ہیں تو وہ روح برو حاضری جو ہے وہ ثانوی حیثیت میں ہوتی ہے, اولیت نہیں ہوتی. کیوں کہہ رہا ہوں ثانوی حیثیت؟ اس لیے سارا لین دین ہم نماز میں کر رہے ہوتے ہیں, سارے امور یاد نماز میں. اب فارغ ہو کر یہ کرتا ہوں, وہ فلاں بات رہتی ہے اس سے بھی یہ معاملے کو اس طرح کرنا ہے, فلاں کو یہ پیغام دینا ہے, وہاں نقصان ہوا ہے وہاں فائدہ ہوا ہے. اسی فائدے نقصان میں کون ہی سمجھ لگتی کہ رکعتیں دو پڑی ہیں کہ تین پڑی ہیں, تشہد کیا ہے یا نہیں کیا, پتہ وہ نہیں لگتا. تو سجدہ صاف کر لو تو وہ غفور الرحیم ہے. ہم جیسے کمزور اور خطا کاروں کے یہ رکوع سجود قبول فرما لے, غفور الرحیم. ہم کو مزور اور گناہگار لوگ, تو ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ ربنا تقبل منا, اے اللہ ہماری یہ کاوش قبول فرما لے. کون عرض کر رہی ہیں؟ اللہ کی برگزیدہ ہستیاں, خلیل اللہ, ذبیح اللہ. تو یہ معاملے ان ہستیوں کے اور اپنے اللہ کے ماں بہن ہیں. ہم پر جو اشکار فرمائے گئے ہیں, ہماری رہنمائی فرمائی گئی ہے کہ یہ انداز ہے تمہارا اپنے اللہ سے, یہ رشتہ, اس رشتے کو ایسا ہونا ہے, یہ رہنمائی ہے تمہارے لیے. تو اللہ کریم ہماری غلطیاں اور کوتاہیاں معاف فرمائے, ہمیں نیکی اور ہدایت جو ہے وہ عطا فرمائے. دنیا کی زندگی جو ہے بے شک مشکل ہے, اللہ اسے سہل فرمائے, ایمان والی فرمائے, اور خاتمہ بالخیر نصیب ہو. واخر دعوانا الحمدللہ.